الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما لم يؤت أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دروسری پڑھ لیجیے سب حضرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا مسجد يا معزز بزرگو اور عزیز بھائیو ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے گزشتہ چند خطبات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سیرت مطہرہ کے مختلف پہلوؤں پر جمعۃ المبارک کی گزارشات میں گفتگو آپ سنتے رہے. آج نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حیات طیبہ کے ایک اہم پہلو اور آپ کی سیرت مطہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک اہم عنوان معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ انشاءاللہ سنیں گے. میرے بزرگوں اور دوستو, انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لاتے رہے ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہمیشہ یہ رہا کہ ان کے منکرین اور ان کے پیغام کو جھٹلانے والوں نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے مختلف ایسے مطالبات رکھے کہ جو ان کے خیال میں بہت بعید تھے, ناممکن تھے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش رہا. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے کفار کے سات ایسے مطالبات کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. قرآن کریم میں ہے وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. کفار نے یہ کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے ان چھ سات مطالبات کو پورا نہ کریں. حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس مکے کی سرزمین سے بہت جوش مارتا ہوا ایک چشمہ نکلوا دیں, جاری کرا دیں. او تكون لك جنت من نخيل واعناب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک کھجوروں کا اور انگوروں کا بڑا باغ ہو، درمیان میں انگوروں کی بیلیں ہوں اور ارد گرد کھجوروں کی باڑ ہو، اور صرف یہی باغ کافی نہیں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، یہ باغ ایسا ہو کہ جس کے درمیان میں نہریں چل رہی ہوں. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یہ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے پیغام کو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو کے اسے کڑی سزا دیں گے، تو اپنے دعوے کے مطابق آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیجیے. او تأتی باللہ والملائکت قبیلا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ اور فرشتوں کو رو برو اکٹھے ہمارے سامنے لے آئیے. او یکون لک بیتم من زخرف، یا یہ ہے کہ آپ کا سونے کا ایک گھر ہونا چاہیے. او ترقا فی السماء، یا آپ ہمارے سامنے آسمان کی بلندیوں کی طرف چڑھتے دکھائی دیں. ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علینا کتابا نقرأه، اور صرف آپ کے چڑھنے پر ہم ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اوپر سے ایک کتاب بطور دستاویز لائیں جس کو ہم پڑھ کر پھر آپ پر ایمان لائیں. اس طرح کے عجیب مطالبات جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی، اے حبیب آپ انہیں بتائیے کہ یہ جتنے کام تم نے کہے ہیں یہ اللہ کے کرنے کے کام ہیں، یہ خالق اور کریٹر کے کرنے کے کام ہیں، اور میں رب اور اللہ نہیں. حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت و رسالت کے لیے چن لیا ہے. اور منصب ربوت و رسالت کے تقاضوں میں سے جو تم نے مطالبات کیے ہیں ان میں سے کوئی ایسا تقاضا نہیں جو منصب نبوت و رسالت سے تعلق رکھتا ہو. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی صداقت کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے چند ایسے کام کروائے جو من جانب اللہ ان کے مبارک ہاتھوں پر ظاہر ہوتے تھے، ایسے کام کہ جن کی مثال پیش کرنے سے دوسرے لوگ عاجز رہتے تھے، اسی وجہ سے ان کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کے معنی ہیں عاجز کر دینے والی چیز. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے زمانوں میں جس چیز کا معاشرے میں زیادہ شہرہ ہوتا تھا، مشہوری ہوتی تھی، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسی کام کا انتخاب فرمایا. چنانچہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑے عروج پر تھا، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ نے بطور معجزہ انہیں عطا فرمایا تھا، اور ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ. تو جب جادوگروں نے فرعون کے کہنے پر میدان میں رسیاں اور چھڑیاں ڈالی، فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، اور کہا ہمیں فرعون کی عزت کی قسم کہ ہم ہی غالب آئیں گے، تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا عصا اب میدان میں ڈالیے. فالقى موسیٰ عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون، تو آپ نے جب عصا ڈالا تو اس نے ان ساری چھڑیوں اور رسیوں کو نگل لیا. جب نگل لیا تو جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنسز بہت ترقی پر تھی اور لوگ اس حوالے سے بڑے ماہر شمار ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کیا اور فرمایا، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ ابن مریم میری ان نعمتوں کا یاد کیجئے جو میں نے آپ پر کی اور آپ کی والدہ محترمہ پر کی. اذ ایدتک بروح القدس، جب تمہاری تائید ہم نے روح القدس کے ذریعے سے کی، جبریل امین کے ذریعے سے. تکلم الناس فی المہد وکہلا، پہلا معجزہ تو ہم نے تمہیں یہ عطا کیا کہ تم ماں کی گود میں ہی گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. اسی طرح اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، ہم نے بغیر کسی معلم اور استاذ کے خود بطور معلم تمہیں تورات اور انجیل اور حکمت اور دانش سکھائی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور ہمارے آرڈر اور حکم پر تم مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتے. فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور پھر ہمارے حکم پر تم اس میں پھونک مارتے تو وہ ایک ہمارے حکم کے نتیجے، میرے حکم کے نتیجے میں وہ پرندہ بن جاتا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور میرے حکم کے ساتھ مادرزاد اندھے اور برس کی بیماری والے کو تم شفا دیتے میرے حکم کے ساتھ. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، معجزات کا ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں. یہ میں نے دو مثالیں اس لیے دیں کہ جس کا قرآن پر ایمان ہے وہ ان معجزات کا انکار نہیں کر سکتا، جس کو قرآن پر یقین نہیں ہے وہ کہتا رہے. میرے بزرگوں اور دوستو، علماء نصارہ نے عہد قدیم کے معجزات کی تعداد 67 لکھی ہے، 67. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 27 معجزات کا انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن تمام معجزات کی سند ان کے پاس نہیں ہے. ہم ان معجزات کو ضرور مانتے ہیں جن کی تائید قرآن کریم نے کی. جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے معجزات امام بیہقی نے 1000 لکھے، امام نووی نے مسلم شریف کی شرح کے مقدمے میں 1200 لکھے، بعد میں مولانا جامی نے 3000 لکھے، اور معجزات نبویہ پر اس امت کے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. امام بیہقی نے دلائل النبوہ کتاب لکھی ہے. چونکہ محدثین جب بھی معجزے کا ذکر کرتے ہیں تو وہ دلیل کے لفظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ مستقل کتاب لکھی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص الکبریٰ کے نام سے مستقل کتاب لکھی ہے جس میں 1000 معجزات نبویہ کا ذکر کیا ہے. اب ذرا اس بات کو سمجھیے، معجزات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دو طرح کے امت کے سامنے آئے ہیں، انسانوں کے سامنے آئے ہیں. ایک ہیں عقلی، علمی اور معنوی، جن کو عقل تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ جو
ریشنلسٹ ہیں، اقلیت پسند، وہ بھی ان کا انکار نہیں کر سکتے. عقلی، معنوی اور علمی معجزے، اور دوسرے ہیں حسی معجزات. میں حسی معجزات کا ذکر نہیں کروں گا، بہت خاصی بڑی تعداد ہے. عقلی معجزات کہ جن کا انکار کوئی فرد یقیناً نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کا اظہار اس طرح سے سامنے ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بالکل واضح طور پر دیکھا. مثلا جب روم کے لوگوں کا ایران کے لوگوں کے ساتھ آپس میں مقابلہ ہوا اور رومی مغلوب ہو گئے اور ایرانی فاتح ہو گئے، تو مشرکین چونکہ بت پرست تھے اور ایرانی آتش پرست تھے، تو مشرکین نے خوشی کا اظہار کیا، اور مسلمان چونکہ وہی پر ایمان رکھنے والے تھے اور اہل کتاب بھی وہی کو تسلیم کرنے کے دعوے دار تھے، اس لیے مسلمانوں نے رومیوں کی شکست پر افسوس کا اظہار کیا. تو قرآن کریم کی آیات اتری، سورہ روم کی پہلی آیات الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ رومی اگرچہ آج تو مغلوب ہو گئے ہیں لیکن فی بضع سنین، بضع کا اطلاق 9 یا 9 سے کم کے عدد پر ہوتا ہے. قرآن نے کہا، فی حضور نے لوگوں کو بتایا کہ 9 سال کے اندر اندر دوبارہ رومی غالب آئیں گے اور ایرانی شکست کھائیں گے. اور اس آیت میں ذرا غور کیجئے، وَيَوْمَ، ساتھ ہی الفاظ ہیں، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور جس دن رومیوں کی فتح کی خوشخبری ملے گی اس دن ایمان والوں کو ایک اور ایسی خوشخبری ملے گی جو اللہ کی نصرت کا نتیجہ ہوگی. اس زمانے میں کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ غزوہ بدر ہوگا اور اس میں مسلمان فاتح ہوں گے. اللہ کے حبیب نے 9 سال پہلے بتا دیا وحی کی روشنی میں کہ رومی بھی غالب آئیں گے اور مسلمانوں کو بھی اللہ خوشی نصیب فرمائے. اب ذرا غور کیجئے، یہ وہ معجزہ ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دوسری بات، اعلان نبوت کے وقت 6 مذاہب رائج تھے، 6 مذاہب رائج تھے، پرشین امپائر جو مجوسی تھے، رومن امپائر جو عیسائی تھے، یہ شام اور عراق، شام اور عراق میں ان کا پھیلاؤ تھا، اور قیصر روم ان کا سرپرست تھا. یہودیت، یہ یمن، خیبر اور مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے. سابعین، ستاروں کے پجاری، حران اور عراق کے علاقے میں رہتے تھے. مشرکین کا مذہب جزیرۃ العرب، بت پرست جزیرۃ العرب اور ہندوستان میں رہتے تھے. دہریت 6 مذہب، جو لا مذہبیت، جو آج کے دور میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے. میری بات پر توجہ دیجیے. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، ہمیں زمانے نے ہلاک کیا ہے. یہ 6 مذاہب اس زمانے میں دنیا میں رائج تھے، اکیلے اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ان تمام کو چیلنج کیا، اکیلا فرد چیلنج کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ،
تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہو، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 23 سال کے عرصے میں پھر حضور اور آپ کا پیغام اس طرح سے غالب آیا کہ یہ 6 کے 6 حضور کے سامنے مغلوب ہو کے رہے. یہ معجزہ ہے حضور کا. 23 سالہ محنت کے نتیجے میں تمام مذاہب مغلوب اور اسلام غالب آیا. اور جب اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت ہوئے تو 15,000 کلومیٹر پر اسلام کا پھریرا لہرا چکا تھا. اور یہ جتنی سپر طاقتیں تھیں اس زمانے کی، سب کے سب اسلام کے سامنے مغلوب ہو چکی تھی. چوتھا معجزہ، تیسرا معجزہ، اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ تم تورات میں بھی پاتے ہو، انجیل میں بھی پاتے ہو. چنانچہ تورات کے ماننے والے عبداللہ ابن السلام، جو یہودیوں کے بڑے عالم دین تھے، اور عیسائیوں کے عثمان ابن مسعود، یعنی علماء یہود اور علماء نصارہ حضور کے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑا، چونکہ حضور کی نبوت آفاقی ہے، یونیورسل ہے، اس لیے سب سے بڑا معجزہ جو آفاقی ہے اور یونیورسل ہے وہ عقلی اور علمی معجزہ قرآن حکیم ہے. قرآن نے چیلنج کیا، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ. وہ عرب جو ایک ایک نشست میں 100 اشعار فی المدی کہہ دیا کرتے تھے، جو ایک نشست میں کسی شاعر کا کلام سننے کے بعد ایک ہی مرتبہ سننے کے بعد پورا دہرا دیتے، کوئی 2 مرتبہ سننے کے بعد پورا دہرا دیتا، جن کو اپنی زبان اور اپنی علمیت پر اتنا زوم تھا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو عجم یعنی گنگا کہا کرتے تھے، قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے. پھر قرآن نے کہا فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو 10 سورتیں لاؤ. پھر کہا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، چلو 1 سورت اس جیسی لاؤ. پھر کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک جملہ ہی اس جیسا بنا کے دکھاؤ، لیکن نہیں لا سکے. یہ حضور کا معجزہ ہے. لوگوں نے، کسی نے جا کے کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دی پردے کے ساتھ سورہ کوثر، بعض لوگوں نے یہ لکھی یہ بات، یہ چلو کہیں بھی، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، لٹکی رہی. بالآخر آگے ایک جملہ کسی نے بڑھایا اور وہ تھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. چھٹا معجزہ، اب اس کی طرف میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں. چھٹا عقلی معنوی معجزہ خود ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا وجود معجزہ ہے. قرآن کریم میں لفظ معجزہ نہیں آیا، قرآن کریم اور حدیث میں لفظ معجزہ نہیں آیا، قرآن میں لفظ آیت آیا ہے، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ. معجزہ اللہ چاہے تب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، قرآن نے کہا. لیکن ساتھ ہی کہا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا ان کے لیے قرآن کا معجزہ ہونا کافی نہیں ہے؟ اب اور قرآن نے معجزے کے لیے برہان کا لفظ کہا، قد جاءکم برہان من ربکم، اور مفسرین نے کہا ہے کہ برہان سے مراد حضور کی ذات ہے.
قرآن نے حضور کو بینہ کہا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ مشرکین کفر سے باز نہیں آئیں گے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے سامنے البینہ آ جائے.
اور وہ البینہ کون ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کی صورت، اب حضور کیوں معجزہ ہے ذرا غور کیجئے، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے علمی اور عملی کمالات
دنیا کے کسی فرد میں جمع نہیں ہوئے ہیں. کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی.
نسل انسانی آپ جیسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے.
واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء.
اور المعتمد فی المعتقد کے مصنف نے یہ لکھی ہے بات کہ حضور کے حالات زندگی بھی آپ کی نبوت کا معجزہ ہیں، آپ کی نبوت کی دلیل ہے. دیکھیں نا،
پیدا ہوئے یتیم تھے، 6 سال کی عمر میں ماں انتقال کر گئی، 8 سال کی عمر میں دادا جو مربی تھے وہ انتقال کر گئے، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو.
ہجرت کر رہے ہیں، خود کو پوشیدہ رکھا، 2-3 افراد کا یہ قافلہ ہے،
اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی شہر میں جہاں سے آپ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہوئے نکل رہے ہیں، نکال رہے ہیں، فاتح کی حیثیت سے آئے، 10,000 قدوسیوں کا لشکر ساتھ ہے.
اور پھر وقت آیا کہ قیصر و کسرا کے خزانے مسجد نبوی کے سیل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ پورے حالات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے، معجزہ ہے آپ.
اور اب ذرا غور کیجئے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی پہلی دلیل کسے بنایا؟ پہلی دلیل حضور نے اپنی ذات کو پیش کیا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی افلا تعقلون،
دیکھو میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں،
کوئی انگلی رکھے؟ حل وجد تم انہیں صادقا او کاذبا،
کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ سب نے کہا ما جربنا کا مرارن، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا ہے لیکن ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے،
صادق اور امین. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، حضور کو اللہ نے خود برہان کہا ہے. اور اللہ نے، اب ذرا غور کیجئے اس بات پر، اللہ نے اس حضور کی ذات کو بطور معجزہ قائم رکھنا تھا، اس لیے غزوہ احد کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس،
آئندہ آپ کا دفاع ہم خود کریں گے.
انا کفیناک المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کی طرف سے آپ کو ہم کافی ہیں.
پھر کیسے، ذرا غور کیجئے، میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں.
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. وحی کی حفاظت کے لیے نبی کے آگے پیچھے فرشتوں کے دستے بطور محافظ مقرر کر دیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی ہر طرح سے حفاظت کی، اعتراض کرنے والوں کا جواب خود دیا ہے. دیکھو نا، ابو لہب نے کہا تب لک یا محمد الحاظہ جمعتنا، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو انہیں ہمیں اس لیے جمع کیا،
اللہ نے فرمایا ٹھہریے جواب ہم دیں گے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔
کافروں نے کہا ویقول الذین کفروا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔
اللہ نے فرمایا ٹھہریے ہم جواب دیں گے، وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ، اللہ خود گواہ کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہم خود گواہ کافی ہیں۔
اور پھر لوگوں کے مزاج کا لحاظ کیا کہ لوگوں کو قسم پر اعتبار ہوتا ہے، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہمیں قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ ہمارے رسول ہیں۔
خود جواب دے رہے ہیں۔ کافروں نے کہا اینا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، ہم شاعر اور مجنون کی خاطر اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے فرمایا ہم جواب دیں گے ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ،
ہم نے تو ان کو شعر سکھایا ہی نہیں، ان کے شاعر نشان ہی نہیں، تم ان کو شاعر کس بنیاد پر کہتے ہو؟
اور مجنون کہہ رہے ہو قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ،
ان پر جنون کیسے ہوگا؟ ہم بتاتے ہیں اور قسم کھا کے بتاتے ہیں،
نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون،
ہمیں قسم ہے قلم کی اور ان کی جو قلم سے لکھتے ہیں، آپ پر آپ کے رب کا کرم ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔
اعتراض کفار کر رہے ہیں اور جواب کون دے رہا ہے؟ خود اللہ دے رہے ہیں۔ میری بات پر توجہ دیجئے، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات پر 17 قاتلانہ حملے ہوئے، یا قاتلانہ حملوں کے لیے سازش ہوئی، 17 قاتلانہ حملے ہوئے، یہ شہید کرنے کی سازشیں ہوئیں، 9 حملے قریش مکہ کی طرف سے ہوئے، 3 یہود کی طرف سے ہوئے اور 3 بدوی قبائل کی طرف سے ہوئے اور 1 منافقین کی طرف سے ہوا اور 1 شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف سے، لیکن ہر دفعہ
اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کی ہے، اس لیے کہ حضور تو وہ حضور کی ذات معجزہ ہے،
حضور کی ذات معجزہ ہے۔ پہلا حملہ اس وقت ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ اس آیت کے تحت اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کعبہ میں جا کے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، جب یہ آیت اتری نا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جائیے اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ حضور خانہ کعبہ میں گئے، بیت اللہ میں گئے، آپ نے جا کے اللہ تعالی کی توحید کا اعلان کیا، کھل کر اعلان کیا، اعلان کیا، لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت خدیجہ کے پہلے خامن سے بیٹے تھے ربیب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب حضرت حارث ابن ابی حالہ، ان کو پتہ چلا، دوڑے آئے حضور کا دفاع کرتے ہوئے، پہلے شہید ہو گئے۔ یہ اسلام کی راہ میں پہلا خون ہے جو حضرت حارث ابن ابی حالہ کا بہا ہے۔ حضور بچ گئے، کیوں؟ حضور تو اللہ کا معجزہ ہے، اللہ دفاع کر رہے ہیں۔ دوسرا حملہ، ابو جہل نے کہا کہ میں ان کا قصہ نپٹاتا ہوں، غاری پتھر لے کر کعبے کے اندر بیٹھ گیا، بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھ گیا، حضور کے انتظار میں، موقع کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، پتھر اٹھا کر حضور کی طرف بڑھ رہا ہے، اچانک کپ کپ آنے لگا، خوف زدہ ہو گیا، چہرہ زرد ہو گیا، ہاتھ سے پتھر گر پڑا، واپس پلٹا، لوگوں نے پوچھا کہ تم کس کام کے لیے گئے تھے، کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں بڑھ رہا تھا تو ایک انتہائی خوفناک قسم کا اونٹ، جس جیسے دانتوں والا اور جس جیسے چہرے والا میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے، میری طرف بڑھ رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے کھا جائے گا، میں واپس آ گیا۔ حضور محفوظ رہے۔ تیسرا حملہ، عقبہ ابن ابی معیط نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ہیں، آپ کے گلے میں چادر ڈالی، اور اس کو بل دینا شروع کیا اور اتنا کسا کہ حضور کا سانس رکنے لگا اور آنکھیں باہر آ گئیں.
صدیق اکبر آگے بڑھے, عقبہ ابن ابی معیط کو دھکا دیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ,
اس جرم میں قتل کرتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے.
لوگ حضور کو چھوڑ کے صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ آپ کی بیٹی کہتی ہیں ہم ایسے بال ہاتھ میں پکڑتے تھے تو بال سر کے چٹکی میں آ جاتے تھے. میں تفصیل میں نہیں جاتا.
چوتھا حملہ وہ ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تلوار لے کر حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اللہ اکبر, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. قتل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں فاروق
اور ادھر حضور کی دعا کام آ رہی ہے. حضور نے دعا کی تھی, پہلے یہ دعا کی
اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام, پھر دعا چینج کی اور کہا اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک,
اللہ ان دونوں میں سے جو پیارا ہے تجھے پیارا ہے وہ مجھے عطا کر دے.
پھر دعا چینج کی اور کہا اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب, اللہم اشدد الدین بعمر بن الخطاب,
اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ عمر کو میرے دامن سے وابستہ کر دے.
حضور کی دعا پوری ہوئی. عمر بھائی اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر سے سورہ طہٰ کی آیات سن کر,
تلوار گلے میں ہے لیکن نیچے لٹکی ہوئی ہے, دار ارکم کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں نے اندر سے دیکھا, خوف زدہ ہوئے. حضرت حمزہ نے کہا آنے تو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے, اسی کی تلوار سے اس کا کام نپٹائیں گے. لیکن وہاں تو تلوار کی جگہ دعا کام آ گئی تھی. وہ کسی نے کہا ہوگا کہ بلا آ رہی ہے, اور ضرور کسی نے کہا ہوگا کہ یہ بلا نہیں حضور کی دعا آ رہی ہے.
قاتلانہ حملہ ہے, ارادہ ہے. اسی طرح قتل کے ارادے سے, یہ پانچویں میں بات سنا رہا ہوں, قتل کے ارادے سے جناب ابی طالب سے لوگ سودا بازی کے لیے پہنچے. قریش کے رئیس اعظم ولید ابن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو ساتھ لے کر گئے کہ جناب یہ بڑا خوب سلو اور پیارا نوجوان ہے, مکے کا بانکا ہے, آپ اسے لے لیجیے, اسے پالیے پوسیے, یہ آپ کا بیٹا ہوگا اور اس کے بدلے میں اپنا بھتیجا ہمارے سپرد کریں گے. جناب ابی طالب نے فرمایا کہ یہ عجیب احمقانہ سودا ہے کہ تم میرے بھتیجے کو قتل کر دو اور میں تمہارے اس بیٹے کو کھلاؤں اور پالوں, جاؤ کچھ بھی کر لو, ایسا ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکے گا. اسی طرح چھٹی بات, وہ مشورہ قتل جس پر ہجرت کے سفر کا حکم ہوا, مختلف قبائل کے 11 افراد گھر کا محاصرہ کرتے ہیں کہ یک بارگی حملہ کریں گے تاکہ قصاص کسی کے ذمہ نہ آئے.
اللہ نے فرمایا میرے پیارے ہم ہیں آپ کے محافظ, واللہ یعصمک من الناس,
ہم نے آپ سے کہہ رکھا ہے کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے, نکلیں آپ.
اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فأغشیناہم وہم لا یبصرون. حضور نکلے,
اللہ نے اس قتل کے ارادے کی سازش سے بھی حضور کو محفوظ فرمایا. اسی طرح عمیر ابن وہب, ایک شخص کا نام, مکے کا رہنے والا ہے, سن 2 ہجری میں مدینے کا سفر کرتا ہے اور قتل کے ارادے سے تلوار ساتھ لے کے جاتا ہے. صفوان ابن امیہ اور عمیر دونوں اکٹھے مشورہ کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے. صفوان نے کہا تمہارے بال بچوں اور تمہارے گھر کا نگران اور نگہداشت میں کروں گا, جاؤ محمد کو قتل کر کے آؤ.
عامر پہنچتا ہے, حضور پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو؟ عامر نے کہا جناب میرا بیٹا گرفتار ہے, میں اس کی رہائی کے لیے آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں, مجھ پر احسان کیجئے, میرے بیٹے کو رہا کر دیجئے.
آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو یہ تلوار کیوں لٹکا رکھی ہے؟ کہ جی تلواریں ہماری تو ناکام ہو گئی بدر میں. حضور نے فرمایا سچ بولو تم میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو, اور حطیم میں بیٹھ کر تم نے اور صفوان نے مشورہ کیا تھا, لیکن یاد رکھو میرے اور تمہارے درمیان اللہ حائل ہے. عمیر نے کہا حضور اس مشورے کا میرے اور صفوان کے سوا کسی کو علم نہیں تھا. معلوم ہوا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. بڑھائیے ہاتھ اور کلمہ پڑھائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان ہو گیا. واپس جب لوٹا تو اسلام کی دعوت دینے والا تھا صفوان ناراض ہوا. خیر میں تفصیل میں نہیں جاتا. نویں سازش, میں نے کہا نا 17 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے یا ان کی سازشیں ہوئی. نواں یہود کا منصوبہ سن 4 ہجری میں, قبیلہ بنو نظیر کے ہاں آپ تشریف لے گئے. وہ کیوں گئے وہ ایک تفصیلی بات ہے. ان لوگوں نے آپ کو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ صحن میں بٹھایا, دیوار کے ساتھ بٹھایا اور چھت پر چڑھ کر چکی کا پاٹ حضور کے سر پر پھینکنا چاہا. ابھی وہ یہ پروگرام بنا ہی رہے تھے کہ اللہ نے وحی بھیجی کہ پیارے آپ کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہے, بچیے ان سے. یہود کی اس غداری کے باعث غزوہ بنو نذیر ہوا اور ان کی جلاوطنی کا فیصلہ ہوا. سن 10 ہجری میں, دسواں واقعہ سن 6 ہجری میں آیا. سمامہ ابن اسال مسلم کذاب کے حکم پر آپ کو شہید کرنے کے لیے آتا ہے, اپنے قبیلے کا سردار ہے. محمد ابن مسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے ایک دستہ, انہوں نے گرفتار کیا. 3 دن تک مسجد نبوی میں بندہ رہا. حضور روزانہ پوچھتے رہے بتاؤ کس کام کے لیے آئے تھے, بتاؤ کس کام کے لیے آئے تھے, ساری بات بتاؤ, اصل حقیقت کیا ہے. جب نہیں بتا رہا تو حضور نے فرمایا, نہیں بتا رہا تھا حضور نے فرمایا اس کام کے لیے تم آئے تھے اور میرے اور تمہارے درمیان اللہ حائل ہے. یہ بھی مسلمان ہو گیا. اسی طرح 11 زہر آلود گوشت, بکری کا گوشت یہودیوں نے سازش کی سن 7 ہجری میں, اور یہودی سردار مرحب کی بیٹی, اس نے حضور اکرم, زینب نام ہے, حضور کی دعوت کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. اور اللہ کے حبیب کے دیکھیے کہ یہودیوں کی دعوت بھی قبول کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوں ہم نے کتنی تنگ نظریاں پال لی ہیں. نصارہ عیسائیوں کا وقت آتا ہے, حضور ان کو مسجد نبی کے سین میں ٹھہراتے ہیں. ان کی عبادت کا جب وقت آتا ہے حضور فرماتے ہیں باہر مت جاؤ, یہیں اپنی عبادت کرو, اور اندر سے ان کے لیے کھانا اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں موقع دیجئے, آپ نے فرمایا نہیں, ان کے پاس جب میرے صحابہ گئے تھے انہوں نے ان کی خدمت کی تھی, آج میں ان کی خدمت کروں گا. اللہ کھانے کے لیے تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ صحابی تھے بشر ابن برا, انہوں نے چند لقمے کھا لیے. حضور نے ایک لقمہ اٹھایا, اللہ کی طرف سے اطلاع آئی کہ یہ آپ نہیں کھائیں گے, اس میں زہر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یقینی بات ہے محفوظ رہے. وہ بشر ابن برا جو تھے وہ چند دنوں بعد اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے. جب اس خاتون کو پوچھا گیا تو اس نے اعتراف کیا کہ اس میں پوری یہودی قوم اس سازش میں شریک تھی. حضور نے یہود کو بھی معاف کر دیا اور اپنی طرف سے زینب کو بھی معاف کر دیا, لیکن بشر کے قصاص میں وہ عورت قتل ہوئی. 12 واقعہ سن 7 ہجری میں خسرو پرویز شاہ ایران نے جب اس کے پاس خط پہنچا تو اس نے کہا پکڑ کے لاؤ اس غلام کو, یہ کون ہے جو میرے طرف خط لکھ رہا ہے, 2 آدمی بھیجے کے جاؤ گرفتار کر کے لاؤ. جب وہ آئے اور انہوں نے آ کے ایران کے بادشاہ کی بات سنائی تو حضور نے فرمایا جاؤ جاؤ آج تو آرام کرو صبح آنا. اگلے دن جب آئے تو حضور نے فرمایا تمہارے بادشاہ کو تو تمہارے بیٹے نے قتل کر دیا ہے. واپس جاؤ اور اس بیٹے سے کہہ دینا کہ اسلام کی حکومت ایک دن تخت ایران تک بھی پہنچے گی. اور چنانچہ ایسے ہی ہوا. تیرواں واقعہ, جادو کے ذریعے سے لبید ابن عاصم ضربان نامی کنویں میں حضور کے بال, وہ جو دو آخری دو صورتیں ہیں, کنویں میں پتھر کے نیچے دبائے گئے, اللہ نے حفاظت فرمائی اور دو صورتیں نازل کی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر. میں تو حیران ہوں کہ جن مسلمانوں کے پاس یہ دونوں صورتیں موجود ہیں وہ عیسائی عاملوں کے پاس جا کر اپنا علاج کروا رہے ہیں. عیسائی عاملوں کے پاس, ہماری عورتیں جا کے عیسائیوں کے پاؤں چوم رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ فلاں عامل نے بندش کر لی ہے, فلاں عامل نے رشتے باندھ دیے ہیں. کون ہے جو باندھ سکتا ہے؟ ما یفتح اللہ الناس من رحمت فلا ممسک لہ, جس کو اللہ کھولے کوئی باندھ نہیں سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ, اور جس کو اللہ پکڑے کوئی چھڑا نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا ہے ان کنتم فی شک من دینی, میرے دین کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو میں کلیئر کر دوں. ان یریدک بخیر فلا راد لفضلہ, اگر اللہ کسی کے لیے خیر کا فیصلہ کر دے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اور اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کر لے کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. اوے اللہ نے نہیں باندھا ہے تو کون باندھ سکتا ہے رزق؟ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا له واشكروا له واعبدوه واشكروا له. رازق اللہ ہے, جو عامل آپ کے پیسوں کا منتظر ہے کہ آپ اس کو 5, 10, 20, 40 ہزار دیں گے پھر وہ عمل کرے گا, وہ تو رزق میں آپ کا محتاج ہے, وہ رزق باندھ کیسے سکتا ہے؟ اس کا تو رزق جاہل لوگوں کی جہالت پر مبنی سوچ کے ذریعے سے میسر آ رہا ہے, کوئی نہیں باندھ سکتا, جھوٹ ہے سب, کوئی نہیں کھول سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. چودھویں بات, غزوہ ذات الرقاع سے حضور واپس تشریف لا رہے ہیں, صحابہ لیٹ گئے اپنی اپنی جگہ پر اور آپ نے بھی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی. ایک بدوی آیا اور اس نے تلوار اتار کر حضور کو شہید کرنا چاہا. تلوار اس نے جب اتار رہا تھا حضور کی آنکھ کھل گئی, اپنی تلوار نکال کے کہنے لگا کون ہے جو آپ کو اس تلوار سے بچائے گا؟ اللہ اکبر, حضور نے فرمایا پگلے اللہ, میرا اللہ بچائے گا. اللہ کا نام لینا تھا, تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. پندرہویں بات, فضالہ ابن عمیر سن 8 ہجری میں ارادہ قتل سے آیا جب حضور فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. یہ فضالہ اسی کا بیٹا ہے عمیر کا جس کا میں نے پہلے واقعہ سنایا. فضالہ تلوار لے کر آیا کہ میں طواف کے دوران حضور کو قتل کروں گا نعوذ باللہ. قریب آیا, قتل کرنا چاہتا تھا, حضور نے اسے پکڑ کے فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ میں بتاؤں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو لیکن تمہیں معلوم نہیں میرا محافظ اللہ ہے. سن 9 ہجری میں منافقین کی طرف سے قتل کی سازش ہوئی. غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے ہیں, ایک گھاٹی میں سے آپ کو گزارنا چاہا, چودہ پندرہ منافقین کا گروہ ہے اونٹوں پر سوار، جب حضور کی طرف اس نیت سے بڑھے، حضور نے حضرت حذیفہ ابن یمان سے فرمایا کہ بس تم اکیلے ہی ان کے لیے کافی ہو، ان کے اونٹوں کے منہ پر تم اپنا ضرب لگاتے چلے جاؤ، یہ سب رسوا ہوں گے، اس لیے کہ میرا محافظ کون ہے؟ اللہ. سترواں واقعہ، عامر ابن طفیل اور اربد، سن 10 ہجری میں ایک وفد آتا ہے اور اس میں یہ دونوں شخص موجود ہیں، اور دونوں نے یہ طے کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، اور ایک آگے بیٹھ گیا اور آپ سے گفتگو کر کے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور ارمد پیچھے گیا اربد، اور اس نے جب بالکل حضور کے سر کے پاس پہنچا پیچھے کھڑے ہو کے، تو تلوار نکالنا چاہی، ہاتھ نے کام ہی نہیں کیا. حضور نے دونوں سے کہا کہ تم بری نیت سے آئے ہو، اربد سے دونوں کے لیے بد دعا کر دی. اربد واپس جا رہا تھا، آسمانی بجلی گری، اونٹ بھی جل گیا، خود بھی جل گیا. عامر واپس جا رہا تھا، گلٹی نکلی، راستے میں مر گیا. میرے بزرگوں اور دوستو، حضور کی ذات خود معجزہ ہے، اور معجزات کے منکرین سے میں اتنی بات کہوں گا کہ دیکھو، نیچر یعنی فطرت اور قدرت میں فرق ہے. فطرت اور قدرت میں، فطرت اللہ وہی ہے آگ جلاتی ہے، فطرت اللہ وہی ہے پانی بہاتی ہے پانی بہا دیتا ہے، فطرت اللہ یہی ہے کہ زہر ہلاک کر دیتی ہے، لیکن قدرت یہ ہے کہ آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں، قدرت یہ ہے کہ پانی کو پانی سے بچاؤ کر دیتے ہیں، قدرت یہ ہے کہ خالد ابن ولید پوری زہر کی شیشی پی جاتے ہیں لیکن الحمدللہ زندہ رہتے ہیں. اور مشاہدے، یہ کہنا کہ مشاہدے میں ہر چیز آنی چاہیے، مشاہدے کی بات کرنے والوں، جس آنکھ سے تم مشاہدہ کرتے ہو ڈائریکٹ آنکھ سے اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے. کون دیکھ سکتا ہے ڈائریکٹ اپنی، اور اپنی آنکھ کے قریب تمہارے ابرو ہیں، پھر پیشانی ہے، پھر سر کے بال ہیں، ڈائریکٹ اپنی آنکھ سے تم اپنے سر کے بال نہیں دیکھ سکتے. اس حال میں دنیا کے جتنے ذرائع ابلاغ ہیں ان سب کی ویوز موجود ہیں، کس کس کو نظر آ رہی ہے؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ میں سے کس کس کو نظر آ رہی ہے؟ خود کو عقل کل سمجھ لینا یہ بہت بڑی حماقت ہے. سنار کے ترازو میں کبھی ہاتھی تولا نہیں جا سکتا. عقل کل کے حامل انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ان کی بات کو مان لینے میں ہی ہماری نجات ہے. وآخر دعوانا Thank you.